ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری قال بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمط بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وَإِنَّمَا لِمْرِهِمْ مَانَوَا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُسِيبُهَا اَوْ إِلَىٰ مِرَاتٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ پہلی حدیث جو آپ کو سنائی راہمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے۔ ہر راوی نے اپنے مروی انہوں سے اور ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی۔ میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی۔ انہوں نے اپنے شیخ اور استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی۔ انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حضرت مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں، حضرت مولانا عبد الحی صاحب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں شیخ الاسلام تھے۔ یہ شیخ الاسلام کا لقب ان کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ بارا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کے نانا ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی۔ آگے کی سند جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ مسلسلات کے نام سے مشہور ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ البتہ اتنا یاد رہے کہ یہ تسلسل راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تک ہی ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت حدیث پاک کا جو مجموعہ ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترتیب دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ اس دن سے لے کر آج تک برابر علماء اور حضرات اہل علم، حضرات محدثین اس کی طرف خصوصی اعتنا برتتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن ہجری 194 میں 13 شوال کو جمعہ کے دن بخارا کے اندر ہوئی، اور ان کی وفات سن ہجری 256 میں یکم شوال کی شب میں یعنی عید الفطر کی شب میں ہوئی ہے، اور خرتنگ نامی ایک مقام ہے، وہاں ان کا مزار بھی وہیں ہے، وہاں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی عمر شریف جو ہے وہ 62 میں 12 کم ہوتی ہے۔ ان کی سن ولادت، سن وفات اور عمر کے عدد کو محفوظ رکھنے کے لیے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، ولد فی صدق و مات فی نور و عاش حمیدا۔ لفظ صدق کے عدد آپ نکالیں گے حروف تہجی کے ابجد کے اعتبار سے تو وہ 194 ہوتے ہیں، اور لفظ نور کے اعداد جو ہیں وہ 256 ہوتے ہیں، اور حمید کے اعداد یہ 62 ہوتے ہیں۔ یہ مجموعہ انہوں نے 500,000 احادیث میں سے انتخاب کر کے، پہلے تو اس میں 500,000 میں سے 600,000 میں سے پہلے تو 100,000 احادیث کو الگ کیا، اور پھر ان میں سے وہ جو ہے منتخب کرتے رہے، اور اس کے لیے ان کا خاص انداز یہ رہا کہ جب بھی کسی حدیث کو اس کتاب میں شامل کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو پہلے تازہ غسل فرما کر 2 استخارے کی نیت سے پڑھتے تھے، اور پھر جس حدیث کی سند کے متعلق پورے پورا اس کی صحت کا اور علو کا اطمینان ہوتا اس کو کتاب کے اندر شامل کرتے۔ اس طرح کل 16 کے عرصے میں انہوں نے اس کتاب کو تعریف کیا۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف کی ابتدا جو ہے وہ سن ہجری 217 میں ہوئی، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 23 کی تھی، اور اس کی تعلیف کا اختتام جو ہے سن ہجری 233 میں ہوا، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 کی تھی۔ تو اس کتاب کے اندر کل بقول علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث کی تعداد 7,275 ہے۔ علامہ ابن الصلاح بھی اسی کے قائل ہیں، حافظ نے جو عدد بتلایا ہے وہ الگ ہے، بارہ حلق نے اپنے اپنے جو ہے گننے کے اعتبار سے اس کو بتلایا ہے۔ عام طور پر سوانح نگار علامہ نووی اور حافظ ابن الصلاح والے عدد کو ذکر کرتے ہیں، تو یہ 7,275 ہے، اور مقررات کے حذف کے بعد 4,000 رہ جاتی ہیں۔ نام اس کتاب کا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، پورا نام یہی ہے۔ ہم لوگ جو ہے سہولت کے لیے بطور اختصار کے صحیح البخاری یا بخاری شریف کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلا باب جو انہوں نے قائم کیا، بابن کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبینا من بعدی۔ اپنی کتاب کی شروعات گویا وحی کے بیان سے کی ہے۔ عام طور پر مصنف اور مؤلفین کتب اپنی کتاب کی شروعات جس طرح کرتے اس سے ہٹ کر انہوں نے انداز اختیار کیا ہے۔ ویسے جو ہے جو کتابیں جامع ہوتی ہیں یعنی حدیث کے جو فنون ابواب ثمانیہ کی احادیث کو اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی چونکہ جامع ہے تو اس کی شروعات عام طور پر کتاب الایمان سے ہوتی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدل الوحی سے اس کو شروع کیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جو ہے جیسے مخلوق کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر قائم ہوتا ہے تو اسی وحی کے ذریعے سے. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تمام احکام کی بنیاد وحی ہے, وحی کے ذریعے سے ہی وہ ساری چیزیں گویا انسانوں تک پہنچی. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو چن کر منتخب کرتے ہیں اپنے احکام دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے. انہی کو رسول اور انبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان تک اپنے فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں جس کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وحی گویا ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے بندوں اور رب کے درمیان میں تعلق پیدا ہوتا ہے. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اسباب علم ہیں ان اسباب علم کے اندر سب سے زیادہ یقینی سبب علم جو ہے وہ وحی ہے. اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ یقینی اور قطعی ہوگا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا اسی سے کی ہے. فرماتے ہیں کہ کیسے وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب یہاں لفظ بدا استعمال کیا ہے. باب کے اندر جتنی روایتیں پیش کی ہیں ان میں ایک روایت جو تیسرے نمبر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے اس میں وحی کے شروعات کی کچھ تفصیل ہے. اس کے علاوہ باقی روایتوں میں گویا بدایت وحی کی تفصیل نہیں ہے. پھر بھی ان روایتوں کو کیوں ذکر کیا تو بتایا جاتا ہے کہ دراصل امام بخاری خالی ابتدا نہیں بلکہ وحی کی پوری تاریخ وحی کے تمام حالات ما لہ و ما علیہ کو اس باب کے اندر پیش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے ان کے نزدیک لفظ بدا جو ہے ایک ان کی مخصوص اصطلاح ہے. امام ترمذی کی بھی ہے امام بخاری کی بھی ہے. چنانچہ بد الاذان باب و بدل اذان باب قائم کریں گے, باب و بدل حیض باب قائم کریں گے. وہاں پر بھی گویا حیض کی پوری تاریخ کب اس کی شروعات ہوئی اس کے کیا احکام ہیں, اسی طریقے سے اذان کی کب شروعات ہوئی ساری تفصیلات بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی لفظ بدا بول کر کے گویا وحی کی ساری تفصیلات ان کے پیش نظر ہیں. اور ترجمۃ الباب باب کے اس عنوان کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی شامل کر لیا وقول اللہ عز و جل. یہ بھی بخاری شریف کی خصوصیات اور امتیازات میں سے ہے کہ امام بخاری عام طور پر باب کے عنوان کے اندر قرآن پاک کی آیت کو بھی پیش کرتے ہیں. دوسرے حضرات محدثین نے ایسا نہیں کیا. امام نسائی رحمۃ اللہ نے کچھ تھوڑا بہت کیا ہے. تو بہرحال یہ بھی گویا اس آیت کو لا کر کے وہی بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ پر جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ سے پہلے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وحی نازل کی گئی. اور چونکہ امام بخاری اس کتاب کے اندر احادیث کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو وحی غیر متلو کے قبیل سے ہے. ایک تو وحی متلو جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور اس کے علاوہ احادیث کا پورا ذخیرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہمیں حاصل ہوا اس کو وحی غیر متلو سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ بھی وحی ہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قرآن میں باری تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے, وہ وحی ہی ہوتی ہے جو آپ پر بھیجی گئی ہوتی ہے وہی آپ بولتے ہیں. تو گویا یہ وحی غیر متلو ہے. اور اس آیت کو لا کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وحی غیر متلو جو ہے وہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں. آپ سے پہلے دیگر جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی یہ وحی غیر متلو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعد. یہ نبی ہم نے آپ پر وحی بھیجی. چونکہ یہاں وحی کی نسبت خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اس لیے انہوں نے اس آیت کو خاص طور پر پیش کیا ہے. جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی حضرت نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف. اب اس کے بعد جو روایت لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منبر پر یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ وحی کی ابتدا کے کا عنوان قائم کیا ہے اور اس میں روایت یہ لائے ہیں, باپ کے ساتھ اس کو کیا مناسبت ہے؟ اکثر حضرات شعراء تو یہی فرماتے ہیں کہ بھائی دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو سب سے پہلے ذکر کر کے ہم پڑھنے پڑھانے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں اپنی نیتوں کو درست کر لیں, اور خود بھی گویا اپنے متعلق اطلاع دے رہے ہیں کہ میں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. اور ہر عمل میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اخلاص اسی کا نام ہے, وما امیرو اللہ علی عبد اللہ مخلصین لہ الدین, اور اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے اس روایت کو پہلے ذکر کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت وہ جذبہ جس کی بنیاد پر آدمی کوئی عمل کوئی کام انجام دیتا ہے. مثلا آپ کسی بازار میں جانے کے لیے نکل رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ خریداری کے لیے جا رہے ہیں. یہ خریداری آپ کی کیا ہوئی؟ نیت ہوئی. خریداری والا وہ جذبہ آپ کو بازار لے گیا. تو ہر وہ جذبہ جو آدمی کو کسی کام کے کرنے کے لیے ابھارتا ہے اس کو نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے, یعنی کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول اور غیر مقبول اور غیر مقبول ہونے کی بنیاد نیت ہے. نیت اگر درست ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا, اور اگر نیت فاسد ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. یہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس روایت کو انہوں نے پیش کیا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں دراصل یہ نیت کے حساب سے اعمال کو دیکھا جائے گا, چونکہ آگے وہ انما لمرئ ما نوی کا جملہ بھی استعمال کیا ہے. تو انما الاعمال تعتبر, اعمال کا اعتبار نیت کے اعتبار نیت سے ہوتا ہے. اعتبار عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کا مقایسہ, جانچنا کسی کو. اصل تو عربی میں کہتے ہیں موچی جوتا بنانے والا جوتے کی تلی کو جو چمڑے کے اوپر رکھ کر کے وہ چمڑے کو اس کے حساب سے کاٹتا ہے, تو اسی کو عربی میں اعتبار کہا جاتا ہے. تو گویا کل کو قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال کو جانچا جائے گا. کس چیز کو سامنے رکھ کر؟ نیت کو. جس جیسی نیت ہوگی ویسے اس نیت کے مطابق ان کو گویا اس کا اجر یا جو کچھ بھی دینا ہے بدلہ اسی کے حساب سے دیا جائے گا. وإنما لامرئ ما نوى, اس میں گویا اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ آدمی نے جو نیت کی ہے وہی اسی کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا جائے گا. اگر نیتیں متعدد ہیں, اگر عمل بھلے ایک ہو تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان تعدد نیات کی وجہ سے ثواب اس کو عطا فرمائیں گے. ایک آدمی مسجد میں آیا نماز کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آیا, ساتھ میں یہ بھی نیت کر لی کہ وہاں مسجد میں جو ہے دینی کتاب پڑھی جائے گی, اس کو سنوں گا, میرے مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہوگی, ان سے خیر خیریت معلوم کروں گا, اور بھی کئی نیتیں کر لی. تو اس صورت کے اندر ایک عمل ہے لیکن نیتیں متعدد ہونے کی وجہ سے اس کے مطابق ثواب اس کو دیا جائے گا. وإنما لامرئ ما نوی میں اسی چیز کو بتلایا جا رہا ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر فرماتے ہیں جس کی ہجرت کسی دنیا کے لیے, دنیا کے حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے, تو ہجرت الی ما ہاجر الیہ, تو جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کی طرف اس کی نیت شمار کی جائے گی. یہاں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر دیا جائے گا, اور اگر اللہ کے لیے نہیں کیا ہے, کوئی دوسری نیت ہے, تو اس دوسری نیت کے اندر بھی اگر وہ مباح نیت ہے تو اس صورت کے اندر اجر تو اس کو ملے گا نہیں, گنہگار بھی نہیں ہوگا, اور اگر کسی گناہ کے کام کی نیت کی ہے تو اس صورت میں گنہگار قرار دیا جائے گا. تو یہاں ہجرت والا عمل تھا وہ دنیا کمانے کے لیے اگر گیا ہے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے گیا ہے, تو یہاں گویا اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوا یہ عمل, تو جو اللہ اور رسول کے لیے کی جانے والی ہجرت پر جو اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. البتہ ایک مباح عمل ہے اس معنی کر کے اس کے لیے یہ جائز قرار دیا جائے گا, لیکن کسی گناہ کے کام کی اگر نیت کی ہے تو اس صورت کے اندر یہی ہجرت اس کے لیے وبال. مثلا کسی چوری کرنے کے لیے کوئی گیا, ڈاکہ مارنے ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا, تو اس صورت میں یہی کام اس کے لیے حرام ہو کر کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت کا عذاب کا سبب بنے گا. بہرحال جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ امام بخاری نے اختصاراً اس روایت کو یہاں پیش کر کے اسی بات کو بتلانا چاہا کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں. پڑھو یہ کتاب الایمان والی روایت. کون کتاب الایمان سے؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان الفصل الأول. الفصل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة الغراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم وراه ابو هريره مع اختلاف وفيه واذا رايت الكفاة القراة ثم البكم ملوك الارض في خمس لا يعلمهن الا الله ثم قرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث الايه متفق عليه.
یہ انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات جو ہے کتاب الایمان میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو پیش کر رہے ہیں جو حدیث جبریل کے نام سے عنوان سے حضرات محدثین کے یہاں مشہور ہے. اور اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے. اس میں گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پورا خلاصہ آ جاتا ہے. پورے گویا دور نبوت میں وہی شروع ہوئی, وہاں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے احکامات حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا, ان سارے احکامات کا خلاصہ اس حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ گویا ام السنہ ہے. جیسے سورہ فاتحہ ہے وہ ام الکتاب ہے, پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے, ایسے اس حدیث کے اندر احادیث کے تمام مضامین کا خلاصہ آ گیا, اس لیے اس کو ام السنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری زمانے میں. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت الوداع کے بعد, لیکن حافظ کہتے ہیں کہ حجت الوداع سے پہلے کا قصہ ہے. بہرحال حضرت جبریل ایک غیر معروف شکل کے اندر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اسلام سے متعلق, ایمان سے متعلق, احسان سے متعلق, تو گویا پوری شریعت کے سارے احکام کا خلاصہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اسی لیے صاحب مصابیح نے اپنی کتاب کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے. وہ ترجمہ تو آپ پڑھے ہوئے ہیں, اس کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم حدیث پڑھنے کی سعادت اور موقع عطا فرمایا ہے, تو اس علم کو حاصل کرنے کی نسبت سے جن آداب کی رعایت کرنی چاہیے اس کا آپ ضرور اہتمام کریں. یہ تو ایک دینی علم ہونے کی وجہ سے جتنا زیادہ اس کے ادب کو آپ لحاظ کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکات اور انوار سے آپ کو نوازیں گے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے, ان کے ساتھی تھے سہارنپوری کے رہنے والے حسن احمد نام کے, کہا کہ ہم دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ دو کام کریں گے, ایک تو کوئی حدیث استاد کے سامنے پڑھے بغیر یا ان کی موجودگی میں سنے بغیر گزرنی نہیں چاہیے, گویا تمام احادیث میں ہم موجود رہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ سب تمام احادیث باوضو ہونی چاہیے. اب یہ ذرا باوضو والا مسئلہ ہے, چونکہ دور حدیث والے سال میں کئی گھنٹوں تک مسلسل اسباق کا سلسلہ چلتا ہے, تو خاص کر کے سال کے آخری حصے میں اس وقت بھی حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں جہاں سبق ہوتا تھا سہارنپور میں مدرسہ قدیم کے اندر, تو وہاں قریب ہی میں وضو کے لیے لوٹے رکھے ہوئے ہوتے تھے, تو جب کسی ایک کا وضو ٹوٹ جاتا تھا تو دوسرے ساتھی کو اشارہ کر دیتا تھا اور وہ استاد سے سوال کر ڈالتا تھا, استاد سوال کا جواب دے, اتنی دیر میں جو ہے وہ وہاں لوٹے موجود ہی تھے, قریب بھی تھے, بھرے ہوئے ہوتے تھے, وضو کر کے آ کر کے شریک ہو جاتا. حضرت شیخ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع شروع میں تو انہوں نے دیکھا کہ کبھی ایک دم اچانک کوئی اٹھتا ہے اور دوسرا سوال کر ڈالتا ہے, تو دو ایک مرتبہ کے بعد وہ سمجھ گئے, تو پھر ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اتنے وقت میں کوئی قصہ سنا دیا کرتی, کہ ایک مرتبہ میرے ساتھی کا وضو ٹوٹا اور فوراً میں نے سوال جڑ دیا حضرت کے سامنے, والد صاحب کے سامنے, کہ حضرت یہ علامہ ابن حمام نے یہاں پر یہ بات کہی ہے. والد صاحب کہنے لگے وہ تمہارے علامہ ابن حمام سے میں کہاں نہیں مٹتا رہوں گا, بس تمہارا ساتھی وضو کر کے آوے اتنی دیر میں میں ایک قصہ سنا دیتا ہوں. تو بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے, باوضو پڑھیں گے جتنا زیادہ ادب کا لحاظ کریں گے, اپنے پڑھانے والے اساتذہ کا ادب و احترام جتنا ملحوظ رکھیں گے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ اس علم کے برکات سے نوازیں گے, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, اور یہ علم دین کے لیے سبب جو ہے استاد کو قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اب علم کا فیضان استاد کے قلب کے ذریعے سے آپ کے قلوب کے اوپر فرماتے ہیں, اس لیے جتنا زیادہ آپ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام فرمائیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان علوم کے اندر آپ کو نوازا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی پڑھیں اس کو عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کریں. آپ نے کتاب کے مقدمے میں سنا ہوگا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہ ہم نے جو بھی حدیث پڑھی اس پر عمل کیا, یہاں تک کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنگھی لگوائی تو میں نے بھی جو ہے باقاعدہ اجرت دے کر کے سنگھی لگوائی تاکہ اس پر عمل کا اہتمام ہو. تمام احادیث کو عملی جامہ پہنانے کا آپ جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے علوم کے اندر برکت ڈالیں گے, اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں, علم چندہ کے بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی, کہ علم کتنا ہی زیادہ پڑھ لو اگر عمل کا اہتمام نہیں ہے تو تم جاہل کہو. چار پایا برو کتاب چند نہ محقق بود نہ دانش مند, چار پایا برو کتاب چند, کہ کسی چوپائے کے اوپر کتابیں لاد دو تو اس کی وجہ سے وہ محقق بن نہیں جاتا, تو چونکہ اس میں عمل نہیں ہے. ہم چاہے کتنی آج کل کہا جا سکتا ہے کمپیوٹر کی سی ڈی میں سب کچھ ہے, کسی بڑے سے بڑے علامہ کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہوگا جتنے ایک سی ڈی میں پورا کتب خانہ, یعنی وہ سی ڈی علامہ بن جائے, نہیں, عمل کا اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. تو اصل تو علم میں عمل ہے, عمل مقصود ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اور جتنا زیادہ آپ طالب علمی کے زمانے میں اس کا اہتمام کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ان علوم کے برکات سے نوازیں گے. اور پھر اس زمانے میں سب سے زیادہ اہتمام اپنے آپ کو معصیت سے بچانے کا کرنا چاہیے, علم کی راہ میں جو رکاوٹیں موانع بتلائے گئے ہیں اس میں سب سے بڑا مانع جو ہے وہ معصیت ہے, ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں, انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان علوم کی برکات سے آپ کو مالا مال فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ طلبہ جو حصول علم میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں ان تمام کو اے اللہ علم نافع اور عمل صالح سے نواز دے، عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے ان کو مزین فرما، ان کے اساتذہ مربیوں اور ماں باپ نے ان سے جو اچھی اچھی توقعات قائم کی ہیں اے اللہ ان بچوں کو اس سے بڑھ کر کے بنا دے، اور اے اللہ اپنے دین کے علم سے ان کو مالا مال فرما، اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والی اے اللہ تمام چیزوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اور جہاں جہاں جن اداروں میں اور مدارس میں یہ تعلیم لے رہے ہیں ان تمام مدارس کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ان کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، اے اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما، اور ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے ان کی عبادت فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔